محترم سامعین، میرے سماج کے سب کا مرکزی موضوع ہلال عید اور روزہ ہے. یہ ریکارڈ جنوری سن 1967 کا ہے. یاد رہے اس وقت ملک پاکستان میں دو عیدیں ہوئی تھی، ایک سرکاری دوسری اسلامی. خطاب فرما رہے ہیں مفکر اسلام سید علی اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ.
پہلے کہ میں آپ کے عید کے متعلق کچھ عرض کروں، یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ گویا کے ہلال کے معاملے میں جو صورت پیش آئی ہے اس کے متعلق اپنے نقطۂ نظر کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں، اس لیے کہ کل عید کے قبول نہ کیے جانے کی ذمہ داری میں میں بھی شریک ہوں. اس معاملے میں سب سے پہلے وہ اصولی باتیں آپ لوگ اچھی طرح سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ایسی حالت ہم نے پیش آئے جبکہ کثیر تعداد دیکھنے والوں کی موجود ہو، تو ایسی صورت میں دو چار آدمیوں کا یہ کہنا کہ واقعہ اس شکل میں پیش آیا، ذرا حالے کے ہزاروں آدمی جو موجود تھے انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، یہ قابل قبول نہیں. البتہ اگر واقعہ کسی بند کمرے میں پیش آیا ہو جہاں دو تین ہی آدمی دیکھنے والے ہیں، تو اس صورت میں ان کی شہادت قابل توجہ اور قابل غور ہو سکتی ہے. اس وقت ان کی شہادت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جس پر انحصار کیا جا سکے اس واقعے کے معاملے میں. اس وقت بس یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دو چار آدمی جو واقعے کی ایک خاص شکل بیان کر رہے ہیں یہ بھروسے کے قابل ہیں یا نہیں، یہ سچ کے لوگ ہیں یا نہیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد کو اس کے اس طرح کی شہادت دینے سے وابستہ نہیں ہے. ان کی شہادتوں کے درمیان کوئی ایسا تضاد اور تناقض تو نہیں ہے جس کی بنا پر وہ قابل قبول نہ ہو، لیکن بہرحال اس واقعے کے بارے میں انحصار ان کے بیان پر کیا جائے. چاند کا آسمان پر نکلنا اگر مسئلہ خاص ہو تو اس کا فیصلہ دو چار یا چند آدمیوں کی شہادت پر نہیں ہو، اس لیے کہ مسئلہ صاف ہے، لاکھوں آدمی دیکھنے والے موجود ہیں. یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں آدمیوں کی بینائی اتنی کمزور ہے کہ وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور چند خاص آدمیوں نے کوئی خاص سرما آنکھوں میں لگا لیا ہے کہ چاند ان کے سامنے آ کھڑا ہوا. البتہ اگر مسئلہ صاف نہ ہو، بادل ہو، اس صورت میں دو چار آدمی اگر یہ بیان کریں کہ ہم نے دیکھا ہے تو ان کی یہ شہادت قابل غور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بدلی کہیں سے ہٹی ہو اور کسی کو چاند نظر آ گیا ہو. اس صورت میں صرف یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں یا نہیں، سچے ہیں یا نہیں، خود روزے نماز کے پابند ہیں یا نہیں. کیونکہ جو شخص خود روزے نماز کا پابند نہ ہو اس کو کس کی کیا فکر ہو سکتی ہے اور کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے روزے ٹوٹے یا رہیں. تو اگر بھروسے کے قابل آدمی ہو تو ان کی شہادت کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر اس صورت میں جبکہ مسئلہ صاف نہ ہو۔ دوسری اصولی بات جو ذہن میں اچھی طرح سے صاف کر لیجیے، یہ کہ چاند کی شہادت کے معاملے میں پہلے مرحلے پر شہادت درکار ہوتی ہے اور دوسرے مرحلے پر صرف خبر کافی ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس امر کی شہادت قائم ہونی چاہیے کہ چاند دو چار آدمیوں نے دیکھا ہے جو بھروسے کے قابل تھے۔ کوئی معتبر مجلس ہو یا کوئی مفتی ہو یا کوئی قاضی ہو، اس کے سامنے وہ شہادت پیش ہو، وہ اس کو جانچے پرکھے، ان آدمیوں کو دیکھے کہ یہ آدمی بھروسے کے قابل ہے نہیں۔ جب وہ شہادت سن کر اپنا اطمینان ظاہر کر کے یہ اعلان کر دے کہ اس شہادت کی بنا پر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ چاند نکلنے کا ثبوت مل گیا ہے، اس کے بعد یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہر ایک آدمی بستی کا اس چاند کو دیکھے۔ اس کے بعد اس اعلان کی بنا پر اگر سائرن بجیں یا نقارے بجیں یا شہر میں عام چلتا ہو کہ چاند دیکھا گیا، مجلس نے اعلان کر دیا چاہے چاند کے نکلنے کا، تو لوگوں کے لیے یہ خبر کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے سامنے شہادت پائے۔ ان دو اصولی باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اب دیکھیے کہ کیا صورتحال پیش آئی۔ پرسوں شام کو آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور شہر میں مسئلہ بالکل صاف تھا، لاکھوں آدمی دیکھنے والے موجود تھے اور پورے شہر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا۔ پونے آٹھ بجے خبروں میں یہ اعلان کیا گیا کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے اور کل ہی ہے۔ اس میں کوئی شرح اس عمر کی نہیں تھی کہ چاند کہاں دیکھا گیا، کیا شہادت اس کے دیکھے جانے پر پائے۔ یہ خبر سننے کے بعد میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ کیا صورتحال ہے، کیسے ممکن ہے کہ لاہور میں لاکھوں آدمی دیکھیں، مطلع صاف ہو، چاند نظر نہ آئے، کسی اور جگہ چاند نظر آ جائے اور اس کا بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ کہاں دیکھا گیا۔ یہ خبر سننے کے بعد میں نے مغربی پاکستان کے مختلف حصوں میں خود بھی ٹیلی فون کیے اور مغربی پاکستان کے مختلف حصوں سے میرے پاس بھی ٹیلی فون مسلسل آنے شروع ہوئے۔ کراچی، نواب شاہ، صادق آباد، رحیم یار خان، خانپور، ملتان، لائل پور، سرگودا، حافظ آباد، گجرات، گجراوالا، ناروال، سیالکوٹ، لالا موسا، راول پنڈی، مختلف مقامات ہیں۔ میرے پاس بھی ٹیلی فون آیا اور میں نے خود بھی ٹیلی فون کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کراچی سے لے کر اور راول پنڈی تک ان مختلف مقامات پر مسئلہ بالکل صاف تھا اور کہیں چاند نہیں دیکھا گیا۔ ہر جگہ سے معتبر آدمیوں نے یہ خبر۔ اس کے بعد یہ اطلاعات آنی شروع ہوئی کہ ملتان میں، سرگودے میں، لائل پور میں، گجرات، گجراوالا، حافظ آباد، ان مقامات پر علماء نے یہ رائے قائم کی ہے کہ چاند نکلنے کا کوئی قابل اطمینان ثبوت وہاں نہیں پہنچا ہے، اس وجہ سے کل ریت نہیں ہوگی بلکہ روز آئے گا۔ میرا خود بھی اس معاملے میں اطمینان ہو گیا کہ چاند نکلنے کا ثبوت نہیں کہاں پہنچا ہے۔ ریڈیو پر جو اطلاعات بعد میں دی گئی وہ یہ تھی کہ ملاکن میں اور مردان میں اور پشاور میں اور کوہاٹ میں چاند دیکھا گیا، لیکن وہاں بھی اس بات کی صراحت نہیں تھی کہ آیا وہاں مسئلہ صاف تھا یا نہیں تھا۔ اگر مسئلہ صاف تھا تو کیا وہاں جنگ غفیر نے دیکھا ہے؟ اگر مرلا ساتھ نہیں تھا تو کیا وہاں شرعی طریقے سے صحیح شہادت بہن پہنچی ہے اور اس کی بنا پر یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے؟ اس عمر کی کوئی فراہم نہیں تھی. اس عمر کی فراہم نہ ہونے کی صورت میں یہ بات باور کرنے کے قابل نہیں تھی کہ کراچی سے لے کر راول پنڈی تک مسئلہ صاف ہو, لاکھوں آدمی جگہ جگہ آسمان کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہوں اور کہیں ان کو چاند نظر نہ آئے اور بلاکن میں وہ نظر آئے یا مردان میں یا پشاور نہ ہونا چاہے. مزید صبح پیدا کرنے والی بات یہ تھی کہ جس علاقے کو وہ حوالہ دے رہے ہیں اس علاقے میں برسوں سے بیزگی ریدیں ہوتی رہی ہیں, اخبارات میں بھی ہے اور جو لوگ بھی وہاں رہے ہیں یا گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ برسوں سے وہاں بیزگی ریدیں ہوتی رہی ہیں. اب بھی کل ہی پاکستان ٹائمز میں جس جگہ رویت ہلال کمیٹی کی کہ اس اعلان کو شائع کیا گیا اس کے قریب ہی یہ خبر موجود تھی کہ مردان میں بدھ کو عید ہو. اب ایسی صورت میں ہمارے بھی کس طرح کے لیے قابل قبول بات ہو سکتی تھی؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر عید نہیں ہے اور ہم عید مناتے ہیں اور روزہ چھوڑتے ہیں تو ایک گناہ عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں, اگر عید ہے اور روزہ رکھتے ہیں تو گناہ عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی کوئی معمولی بات نہیں تھی اور کروڑوں آدمیوں کے روزے کا معاملہ تھا کہ وہ روزہ رکھیں یا عید رکھیں, عید پڑے. اس وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ملک کے لوگوں کو یہ خبردار کریں کہ یہ قابل اطمینان شہادت نہیں تھی اور اس وجہ سے آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور آپ عید نہیں کریں. ہمارے پاس کوئی ذریعہ ملک کے لوگوں کو خبر پہنچانے کا نہیں تھا, ریڈیو ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہے, اخبارات میں صرف ایک اخبار یہ جرت کر سکا کہ میرے بیان کو دے سکا, شہر میں لاؤڈ اسپیکر طرح سے اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا, اس وجہ سے افراتفری تو لازمن ہونی تھی. جب حکومت پوری طرح سے اپنے ادارے میں تمام ذرائع خبر رسانی کو لے لیں اور دوسرے لوگوں کو پوری طرح سے خبر رسانی کے ذرائع سے محروم کر دیں تو ہمارے بس میں یہ تو ہے نہیں کہ ہم سارے مسلمانوں تک بات پہنچا سکیں, لیکن جس حد تک بھی ہمارا فرض تھا ہم نے اس کو ادا کیا. کل شام کو جو چاند نکلا ہے اس کو آپ سب لوگوں نے دیکھا, اور آج اپنی عمر میں پہلا ہی موقع نہیں ہے آپ کو چاند دیکھنے کا, پہلے بھی آپ دیکھتے رہے ہوں گے. وہ چاند جو کل شام کو نظر آیا ہے کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ دوسری تاریخ کا چاند تھا؟ اگر 29 کو چاند ہوا ہو تو وہ لازمن دوسری تاریخ کا چاند ہونا چاہیے. دوسری تاریخ کا چاند کبھی ایسا آپ نے اس سے پہلے اپنی عمر میں دیکھا ہے؟ 29 کا چاند جلدی غائب ہو جاتا ہے اور 30 کا چاند کافی دیر تک ہے, لیکن 30 کا چاند کبھی ڈھونڈو, 30 کا چاند ایسا دھندلا ہوتا ہے کہ آسمان پر اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے, تلاش کے بعد ہو سکتی. دوسری تاریخ کا چاند خود سامنے موجود ہوتا ہے, اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بے اثر نظر نظر آ رہا ہے. تو کل جو چاند آپ نے دیکھا ہے اس نے حقیقت میں ایک عمر کی شہادت دان پہنچا دی کہ 29 تاریخ کو پھر واقع چاند نہیں نکلا. تو اس معاملے میں صحیح صورت ہے ہمارے لیے یہ بات نہایت خوشی کی تھی کہ حکومت پاکستان نے ایک مسلمان حکومت کا جو فرض ہے اس کو سمجھا, اس کو پہچانا اور یہ کوشش کی کہ رویت ہلال کا انتظام خود اپنے ہاتھ میں لے اور باقاعدہ رویت ہلال کی تحقیق کر کے ملک کو انتظام. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ حکومت ایک مسلمان حکومت کے فرائض کو سمجھے اور ادا کرے, لیکن اس کے لیے جو انتظام اس نے کیا ہے وہ پہلے بھی قابل اطمینان نہیں تھا, پچھلے سال بھی عید میں گڑبڑ ہوئی ہے, خود حکومت کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ گڑبڑ ہوئی اس کے اعلان میں. پچھلے سال بھی ہم نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ رویت ہلال کا اگر انتظام کرتے ہیں تو پھر اس کے جو کا جو حق ہے اس کو ادا کریں, اس کو ٹھیک ٹھیک اس کے لیے کوئی انسان, لیکن توجہ نہیں کی گئی. اس مرتبہ جو رویت ہلال کا انتظام کیا گیا اور اس کے اعلان کا انتظام کیا گیا اس نے اس حد تک ناقابل اطمینان صورت پیدا کر دی ہے کہ ہمارے لیے یہ کہنا اب مشکل ہے کہ آئندہ کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان پر کوئی اعتماد کیا جا سکے. یعنی حکومت نے اپنی اس بے تدبیری سے خواہ کسی وجہ سے ہو, میں اس سے کچھ بحث نہیں کرتا کہ اس کا محرک کیا تھا, جس غرض کے لیے یہ کیا گیا, اس بحث کو چھوڑ کر میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت نے اپنے اعتماد کو سخت نقصان پہنچایا, اور اگر اس کو یہ احساس ہے کہ قوم کے اندر اعتماد کھو دینے کے کیا نتائج ہوتے ہیں, تو آئندہ کے لیے اس کو اس کا بہتر انتظام کرنا چاہیے. اس کے انتظام کی صحیح صورت یہ ہے کہ ہر ضلع میں رویت علال کمیٹیاں بنائی جائیں, جن کے اندر ایسے قابل اعتماد علماء کو شامل کیا جائے جن کے کیریکٹر پر, جن کی دینداری پر لوگوں کو عام طور پر اعتماد ہو. اسی طرح سے مرکزی رویت علال کمیٹی میں بھی ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو اپنے دین و اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں عام طور پر قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں, اور یہ تمام کمیٹیاں جس روز عید کا چاند ہونے کا اہتمام ہو اس روز پورا اہتمام کریں کہ شرعی طریقے سے رویت علال کا اطمینان کرنے کے متعلق جو شرائط ہیں وہ پوری کریں, اور ہر وقت مرکزی کمیٹی کو اطلاع کریں, اور مرکزی کمیٹی مسترد طریقے سے جو ذرائع معلومات ہوں جن کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, ان معلومات کو وضاحت کے ساتھ ریڈیو پر کوئی قابل اعتماد آدمی بیان کرے, میل اناؤنسروں پر کہ کبھی کوئی خاتون اناؤنس کر رہی ہیں اور کبھی کوئی بزرگ اناؤنس فرما رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. مرکزی رویت علال کمیٹی کا کوئی ذمہ دار نمائندہ آ کر ایک اعلان شدہ وقت کے اوپر تفصیل سے یہ بیان کرے کہ کن شہادتوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے, یہ جان لیا اس طریقے سے لوگوں کو اطمینان ہوگا, اور پورے ملک میں ایک روز صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی, ورنہ وہی افراتفری برپا ہوتی رہے گی جیسی کہ کل ہوئی. حضرات, اب میں آپ سب حضرات کو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں. عید کی مبارکباد کے حقیقی مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں, جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, اس کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, اور جنہوں نے تقویٰ کی اس تربیت کا فائدہ اٹھایا ہے جو رمضان المبارک ایک مومن کو دیتا ہے. قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کی دو ہی مصلحتیں بیان کی گئی, دو ہی مقاصد ہیں جن کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ مسلمان میں تقویٰ پیدا ہو, اور دوسرے یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا اس ہدایت پر شکر ادا کرے جو قرآن مجید نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اللہ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی پر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کو نازل کرنا. تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے, اس لیے کہ رزق اور اس کے جتنے ذرائع ہیں, یہ ہوا اور یہ پانی اور یہ غلے, اور اسی طرح سے معیشت کے جو ذرائع ہیں جن سے انسان اپنی روزی کماتا ہے, اپنے لیے مکان بناتا ہے, کپڑے فراہم کرتا ہے, تمام یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہیں, لیکن یہ فضل و احسان اور یہ نعمتیں انسان کے جسم کے لیے. قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ جو انسان کی روح کے لیے, انسان کے اخلاق کے لیے, حقیقت میں انسان کی عقل انسانیت کے لیے جو نعمت ہے. ایک مسلمان اللہ تعالی کا شکر اسی صورت میں صحیح طور پر بجا لا سکتا ہے جبکہ وہ اس کے دیے ہوئے رزق پر بھی شکر ادا کرے, اور اس کی دیوی یہ نعمت ہدایت جو ہے قرآن کی شکل میں ان کو دی گئی ہے, اس کا بھی شکر ادا کریں. اس کا شکر ادا کرنے کی یہ صورت نہیں ہے کہ آپ زبان سے محض شکر ادا کریں اور کہیں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے قرآن ہمیں دیا, بلکہ اس کے شکر ادا کرنے کی صحیح صورت یہ ہے کہ آپ قرآن کو سرچشمہ ہدایت سمجھیں, سرچشمہ ہدایت مانیں اور اس رہنمائی کا فائدہ اٹھائیں جو قرآن آپ کو دے رہا ہے. قرآن مجید آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے متعلق ہدایت دیتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک پاکیزہ زندگی بسر کریں. قرآن مجید ان چیزوں سے آپ کو منع کرتا ہے کہ جو آپ کی شخصیت کے نشو نما کے لیے نقصان دہ ہے. وہ آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے کہ جن کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ کی شخصیت صحیح طور پر نشو نما پائے گی اور ایک پاکیزہ انسان آپ بنے گا. قرآن مجید آپ کو آپ کی اجتماعی زندگی کے متعلق مفصل ہدایات دیتا ہے, آپ کا قانون کیا ہوا, آپ کی معاشرتی زندگی کیسی ہو, آپ کے گھر کی زندگی کیسی ہو, آپ کی ریاست کن طریقوں سے چلے, آپ اپنی معیشت کن طریقوں سے حاصل کریں, آپ اپنی کمائی کی دولت کو کس طرح خرچ کریں, کن گاؤں میں خرچ کریں کن گاؤں میں نہ کریں, آپ کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا تعلق خود اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا تعلق خدا کے بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے رشتے داروں کے ساتھ, اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ, دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ, حتیٰ کہ آپ کا تعلق جمادات اور حیوانات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور آپ کا تعلق خدا کی پیدا کی ہوئی مختلف نعمتوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن مجید آپ کو واضح ہدایات دیتا ہے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ قرآن کو اصل سچ میں ہدایت مانے, رہنمائی کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرے, ان اصولوں کو صحیح تسلیم کرے جو قرآن مجید دے رہا ہے, ان کے خلاف جو چیز ہے اس کو رد کر دے خواہ وہ صحیح سے آ رہی ہے. ہر معاملے میں قرآن کی طرف رجوع کریں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہدایت دے رہا ہے. اگر کسی شخص نے اس رمضان المبارک کے زمانے میں قرآن کو اس نظر سے دیکھا اور سمجھا اور کوشش کی کہ قرآن کی ہدایت کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جذب کرے, اپنی زندگی اور قرآن کی ہدایت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے, تو حقیقت میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک حق جو تھا رمضان المبارک کا اس کے اوپر اس کو ادا کر. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے آج پر فرض کیے گئے تاکہ آپ کے اندر تقویٰ ہو. آپ اگر روزے کی حقیقت پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ کارگر ذریعہ شاید اور کوئی نہیں. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے, اس چیز کا نام ہے تقویٰ. روزہ مسلسل ایک مہینے تک آپ کو اس بات کی مشق کراتا ہے کہ جو چیزیں آپ کی زندگی میں عام طور پر حلال ہیں وہ بھی جس وقت اللہ کا حکم ہو جائے کہ اب یہ حرام ہے اس وقت آپ ان کو حرام مانیں اور ان سے رک جائیں. پانی آپ کے لیے حلال ہے, طیب ہے, ہر وقت آپ ہر حال میں پی سکتے ہیں, لیکن روزہ آپ کو یہ مشق کراتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ پانی تمہارے لیے حرام ہے, 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 15 گھنٹے, اب تم اس کا ایک قطرہ الگ سے نہیں گزار سکتے, اسی وقت آدمی اس سے رک جائے اور پھر جس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ رکا رہے اس وقت تک وہ رکا. پانی جیسی حلال طیب و پاکیزہ چیز جس وقت اللہ اسے روک دے تو آپ اور جس وقت اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے کہ اس کو اب تم استعمال کر سکتے ہو اس وقت وہ جھپتے اور دوڑے اس کی طرف اور فوراً اس کو اٹھائے جیسے کہ کوئی کسی نے باندھ رکھا تھا اس کو اور کھولتے ہی وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی. یہ مشق ہے کہ جو ایک مہینے تک رمضان ہر سال آپ کو کراتا ہے اس غرض کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری بندگی کرنے، اس کی اطاعت اور غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے اسے آپ روکنے کی عادی ہو جائیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے اس فرض کو ادا کرنے کی آپ کے اندر استعداد پیدا ہو جائے. یہ غرض ہے جس کے لیے روزے آپ کا. اگر کسی شخص نے رمضان کے زمانے میں روزے کی جس اسپرٹ کو جذب کیا ہے، یہ سمجھ کر کے روزے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ حقیقت میں مبارکباد کا. اور اس سے زیادہ مبارکباد کا مستحق وہ شخص ہوگا کہ جو مہینہ بھر کی اس تربیت کے بعد عید کی پہلی تاریخ کو اسے اپنے اندر سے اگل کر پھینک نہ دے، بلکہ باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر اس تربیت کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ غور کیجیے، اگر ایک شخص اچھی سے اچھی غذا کھائے جو انسان کے لیے تقویت کی موجب ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد حلق میں انگلی ڈال کر اس کو فوراً اگل دے، ظاہر بات ہے کہ اس غذا کا خواب اس کی بھی اعلیٰ درجے کی مقبول غذا ہو کوئی فائدہ، کیونکہ اس میں ضائع کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی شخص غذا کھائے اور اس کو ہضم کرے اور اس سے خون بنے اور اس کے جسم میں وہ دوڑے، تو یہ حقیقت میں یہ فائدہ اس نے حاصل کیا. اس کے کم درجے کی مقوی غذا بھی اگر کھائے اور ہضم کرے اور اس کو خون بننے دے، یہ زیادہ مفید ہے بہ نسبت اس کے کہ آدمی اعلیٰ درجے کی بہترین غذا کھائے اور کھانے کے بعد حلق میں انگلی ڈال کے نکالے. ایسا ہی معاملہ رمضان کے روزوں کا ہے کہ ایک مہینے تک آپ کو جو اخلاقی تربیت ان روزوں میں اور آپ کے اندر جو تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کی، عید کے بعد آپ اس کو نکال کر اپنے اندر سے پھینک لیں، بلکہ باقی 11 مہینے اسی تربیت کا آپ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس تربیت کو اپنے اخلاق میں اور اپنے معاملات میں اور اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع. یہ بات اگر کوئی شخص حاصل کرے تو حقیقت میں وہ اس کا مستحق ہے، اس کو مبارکباد دی جائے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اس کو حاصل ہوئی، بہت بڑی نعمت کا فائدہ ہوا. ہمارے اندر بدقسمتی سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے کہ جو رمضان کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. رمضان کا زمانہ آتا ہے اور ان کے گھروں میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی رمضان بھی کوئی چیز ہے کہ جو امتحان روزہ رکھنے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی. رمضان کے زمانے میں بھی وہ اطمینان کے کھاتے ہوتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان کی مثال اس بنجر زمین کی سی ہے کہ جو بارش کا موسم آنے پر بھی جبکہ ہر طرف سبزہ زار پھیلا ہوتا ہے اور ہر طرف کھیتیاں پھلتی اور پھلتی ہیں، اس زمانے میں بھی اس کے اندر گھاس کا ایک دن کا پتہ نہیں ہوتا. ان کی مثال کچھ بنجر ہوئی. حقیقت میں رمضان المبارک دین اسلام کا موسم ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے متصرف اوقات میں مختلف لوگوں کو یہ اجازت دی ہوتی کہ تم سال بھر میں جس وقت چاہو روزے رکھا کر سال میں 30 روزے پورے کر لو، تو موسم کسی کیفیت کو بھی پیدا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایک مہینے میں تمام مسلمان بیت وقت مسلسل چیز ہو جائے. اس چیز میں موسم کسی کیفیت کا نہیں. موسم جب آتا ہے تو اعلیٰ درجے کی زرخیز زمینوں کو چھوڑیے جس زمین میں کچھ بھی روئیگی کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر بھی سبزی پیدا ہو رہی ہے. اس وجہ سے کہ موسم کی یہ خاصیت ہے, موسم کی برکت ہے کہ جس زمین میں کچھ بھی صلاحیت ہو روئیگی کی اس کے اندر سے روئیگی پھوٹنی شروع. اگر موسم میں بھی کسی زمین کے اندر روئیگی نہیں ہوتی تو اس کے معنی ہے کہ اس کے اندر روئیگی کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. رمضان المبارک میں تمام مسلمانوں کا بیت وقت روزے رکھنا یہ ایک دینی ماحول پیدا کرنا. ہر طرف وہی ایک چیز ہے کہ جس کا چرچا ہے, پوری قوم بیت وقت شہری کے لیے اٹھ رہی ہے, پوری قوم بیت وقت دن بھر روزے سے ہے, پوری قوم بیت وقت افطار کر رہی ہے, پوری قوم بیت وقت تراویح کی نمازیں پڑھ رہی ہے, جگہ جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, جگہ جگہ تراویح میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے, حافظوں کی مانگ ہو رہی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پوری قوم کے اندر ایک اجتماعی ماحول دین کا پیدا کرتی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ اپنے اندر دینی صفات اور دینی روح کو بالیدگی پہنچانا چاہیں, ترقی دینا چاہیں, تو اس کے اندر آپ کو ہر طرح سے مدد ملے گی. ایک آدمی اکیلا روزہ رکھے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس روزے کا پورا کرنا مشکل ہے. پوری قوم جب مل کر رکھ رہی ہوتی ہے اس وقت آدمی کے لیے روزے رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. پوری قوم میں جب قرآن مجید کی جب رجوع ہو رہا ہو, پوری قوم میں جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو, جگہ جگہ تراویح ہو رہی ہو, ایک آدمی کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر پورا قرآن بیٹھ پا سکے. یہ چیز مددگار ہے ایک مسلمان کے اندر دینی اسپرٹ کو پیدا کرنے, ایک مسلمان کے اندر دینی اخلاق کو پیدا کرنے, ایک مسلمان کو خدا کی طرف رجوع کا اور خدا کی طرف راغب ہونے کا موقع دینے. اس موسم سے بھی اگر کوئی سے فائدہ نہیں اٹھا تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہے. اس کے معنی ہے کہ اس نے خدا اور اس کے دین کے ساتھ اور مسلمان قوم کی ملت کے ساتھ جتنے روابط ہو سکتے تھے ان سب کو کاٹ کے, اس کے بعد کوئی شخص یہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو کر مسلمانوں کی ملت میں آنکھیں کھول کر مسلمان معاشرے کا ایک جز ہو کر اس مسلمان معاشرے سے اپنے تعلقات اور روابط کو کاٹ چھوڑتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے, ایسے آدمی پر آپ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ کل مسلمانوں کے خلاف کوئی غداری نہ کر بیٹھے, مسلمانوں سے کوئی خیانت نہ کر بیٹھے گا, اپنے ذاتی مفاد اگر اس کے اوپر اپنی خواہشات نفس کا اتنا غلبہ ہے کہ اس کی خاطر اتنے بڑے تعلقات کو جن کے اوپر اس کی ساری زندگی کا مدار ہے, اتنے بڑے تعلقات کو جب وہ پاس دیکھتا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کس خاندان میں پیدا ہوں, کن لوگوں کی نفس سے پیدا ہوں, جس قوم نے مجھے پروان چڑھایا ہے, جس قوم نے مجھے تعلیم دی ہے, جس قوم نے میرے لیے زندگی کے پھلنے پھولنے کے مواقع جہاں پہنچائے ہیں, اس کے ساتھ میں کیا غداری کر رہا ہوں, جس سب کو یہ احساس نہ ہو اس کے ساتھ تعلقات کو اپنے ساتھ دیکھنے میں وہ کوئی تعمل نہ کرے, صرف اس وجہ سے کہ اس کی خواہشات نفس یہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ جن میں وہ کھائے پیے نہیں, ایسے آدمی کے اوپر آپ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ کل وہ آپ کے ساتھ کوئی خدمت نہیں کر رہے. حضرات یہ صورت حال جو ہماری قوم میں پیدا ہوئی ہے, کیونکہ کم آدمی نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہزاروں لاکھوں آدمی ایسے ہیں کہ جو ہماری قوم کے اندر پھل پھول رہے ہیں اور بکریاں روزے نہیں رکھتے, ان کو یہ چھپانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم روزے نہیں رکھتے, بلکہ بسا اوقات لوگوں کے سامنے اس نام دکھاتے اور پوچھتے ہیں. آپ غور کیجیے کہ یہ صورت حال کیوں پیدا ہوئی, یہ صورت حال اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے اندر جو اطلاع عظیم اللہ اور اس کے رسول نے اور اس کی کتاب نے کی تھی وہ اطلاع عظیم رہتی ہے یا ضائع, اس بات کی ہم نے کوئی فکر نہیں, اس اطلاع عظیم کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں, بلکہ اس اطلاع عظیم کے ضائع ہو جانے کے معاملے میں ہم بالکل بے فکر رہے. ہم نے اس بات کی تو فکر کی کہ ہماری مادی زندگی کو درست ہو, لیکن اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہمارے معاشرے کو جن عظیم اصلاحات کے اوپر قائم کیا گیا تھا وہ اصلاحات کہیں ضائع ہوئے. حضرات انسان کی اصلاح ایک بڑا مشکل کام ہے، انسان کا بگاڑنا مشکل کام ہے، اصلاح ایک بڑا مشکل کام ہے، بڑی سخت محنتوں اور مسلسل کوششوں کے نتیجے میں ایک اصلاح ہوا ہے۔ ایک فرد کو آپ دیکھ لیجیے، ایک بچے کی آپ تربیت کرنا چاہیں، اس کے اندر اچھی عادات پیدا کرنا چاہیں، اس میں اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہیں، کتنی ریاضتیں اور کتنی محنتیں آپ کو کرنی پڑیں گی، تب جا کر برسوں میں ایک بچے کے اخلاق کو آپ ٹھیک کر سکیں گے اور وہ ایک پاکیزہ انسان بن کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ بگڑے تو اس کے لیے تو یہ خراب تربیت کی حالت نہیں، صرف باغی دلی چھوڑ دینا کافی ہے اور اس کو معاشرے میں بھاگنے اور دوڑنے کے لیے اور بدماشوں کے ساتھ ہر طرح کے آدمیوں کے ساتھ ملنے کا موقع دینا بالکل کافی ہے۔ اس کے بعد اس کو بگاڑنے کے لیے کسی شخص کو کوئی محنت اور کوشش کرنی نہیں پڑتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بلندی کے اوپر گاڑی کو چڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، بلندی پر گاڑی کو آپ لے جائیں تو وہ سخت طاقت صرف ہونے سے بڑی انرجی صرف ہونے سے بلندی کے اوپر جائے گی، لیکن نشیب کی طرف جانے کے لیے کسی انرجی کے فرق کی ضرورت نہیں، صرف بریک ڈھیلا چھوڑ دینا تھا، بریک آپ ڈھیلا چھوڑ دیجیے وہ نشیب کی طرف خود آئے گی اور جہاں تک نشیب ملے گا ویسے مل جائے۔ ایسا ہی معاملہ نو انسانی کا ہے، ایک معاشرے کا، ایک معاشرے کا درست کرنا یہ بڑی محنت کا ہو، سارہ سال کی اور صدیوں کی محنت کا نہیں، ایک معاشرے کا بگڑنا اس کے لیے کسی محنت کی حاجت نہیں، صرف اصلاح کی کوششوں کا چھوڑ دینا ہی کافی ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور صلاح امت اور اختیار امت علماء امت کی صدیوں کی محنتوں کے نتائج ہیں، اس سے مسلمانوں کے اندر خاص قسم کے اخلاق پیدا ہوئے، ان کے معاشرے کا ایک خاص نظام بنا، ان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہوئیں، بہت سی اچھی عادات ان کے اندر نشوونما پاتی رہیں اور اصلاح کے اس پورے نظام کو جو نماز اور روزے اور حج اور زکات کی شکل میں ہے اس کو رواج نصیب، ان چیزوں کا ضائع کر دینا یہ آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام ہے، صرف آپ اصلاح کے اس نظام کو ایک مرتبہ اس کے پیٹ ڈھیلے کر کے چھوڑ دیجیے، یہ معاشرہ خود بخود نکلتا چلا ہے، اس کے لیے کسی خاص محنت کی حاصل ہے، لیکن اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے محنت اور توجہ اور کوشش کی۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اخلاق نے صدیوں کی محنتوں کے ساتھ ہمارے اندر جو اخلاق کی تھی اس سب کو ہم نے پچھلے ایک صدی کے اندر ظاہر کیا، پہلے انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں اور اب انگریزوں کی غلامی ختم ہو جانے کے بعد خود اپنے حکمرانوں کے دور میں ہم اس کو پہلے سے بھی زیادہ ظاہر کریں، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے، یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد برپا نہ ہو، اس لیے کہ زمین میں جتنی بھی اصلاح ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام اور نو انسانی کے نیک انسانوں کی ہزارہ برس کی محنتوں سے، ایک معمولی مثال آپ دیکھیے کہ صرف یہ بات کہ انسان کو اس بات کا عادی بنایا جائے، انسان کو اس کا قائل کیا جائے اور معاشرے میں اس رواج کو قائم کیا جائے کہ عورت اور مرد کا تعلق صرف نکاح کی بنا پر، یہی ایک صحیح صورت ہے عورت اور مرد کے تعلق، اس کے سوا جتنی دوسری صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے سباب ہیں، صرف اس ایک چیز کو نو انسانی کے ذہن نشین کرنے کے لیے اور اس کو اس فائدے کا عادی بنانے کے لیے کہ یہ تعلق صرف نکاح کی شکل میں ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے ہزار برس کی محنتوں کے نتیجے میں یہ ہوا، یہ اصلاح ہوئی ہے، انبیاء علیہ السلام نے اور صالحین نو انسانی نے کتنی مدت کوشش کی ہوگی تب جا کر انسان کو اس جنسی انارکی سے روکا ہوگا جس جنسی انارکی کی طرف ہر وقت اس کا نفس واضح کرتا رہتا ہے۔ اب جو لوگ کہ اس نو انسانی کے اندر اس عظیم الشان اصلاح کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نو انسانی میں جنسی انار کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، عورت اور مرد کے اندر آزادانہ اختلاط پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ان تمام محنتوں کو اور کوششوں کو جو ہزار ہر برس تک تعلیم نے کی ان تمام محنتوں کے بچوں کو ضائع کر رہا ہے. اس کے ضائع ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ ہی جسمات کرنا, یہ بڑا عظیم شان محنت کا کام, پھر ہزاروں بار خرچ کرنے کا. اس کا ضائع کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف ایک مرتبہ بھاگے دھولی چھوڑ دیجیے نسلوں کی خواہشات کی, اس کے بعد وہی جنسی انار کی جو جانوروں میں پائی جاتی ہے وہ انسان نہیں پاتا. اگر اس کے نتائج تباہکن ہو جیسے کہ آپ سامنے آ رہے اور مغربی معاشرہ اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے, اس کے نتائج پوری طرح سے جب پھل لانے لگے, اس وقت اگر آپ چاہیں کہ پھر انسان بیٹھ کر اس اطلاع کی طرف جائے, آپ اندازہ کیجیے کتنی محنتوں کی اور کتنی سخت کوششوں کی ضرورت ہوگی کہ پھر وہ اطلاع جانا. تو حقیقت میں جو لوگ کہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ وہ اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کے نظام کے ذریعے سے اور پورے اپنے نظم و نفس کی پالیسی کے ذریعے سے بجائے اس کی کہ اس اطلاع کو جو ہمارے معاشرے میں ہزار سینکڑوں برس کی صلاح اور اطلاع کی اور علماء کی محنتوں سے ہوئی ہیں, اس کو ضائع کریں, اس کو ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ نشو و نما نہیں دے سکتے تو کم از کم اس اطلاع کو ضائع نہ کریں, اس کو برباد نہ کریں, کیونکہ اگر ایک مرتبہ وہ برباد ہو گئی تو پھر اس اطلاع کو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کوئی کھیل نہیں ہے. سالہ سال کی صدیوں کی محنتوں کے بعد پھر کہیں دوبارہ اطلاع ہو سکے, بشرطے کہ اس جیسے صالحین پھر ہمارے اندر پیدا ہونے لگے جن صالحین کی کوششوں سے یہاں تک ہمیں اصلاح نصیب ہوئی. حضرات یہ چند الفاظ ہیں جو میں نے کیے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو اور ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جو کچھ بھی نتائج جو کچھ بھی خامیاں ہمارے اعمال میں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز فرمائے, اور جیسے کچھ بھی ہمارے عمل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے.
visit tazkir.org